ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں پانی کے بارے میں بیان تھا، اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے. پہلے یہ حدیث گزر چکی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں، ایک بار مٹی سے ہو. طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتے کا جب حکم یہ ہوا تو پھر بلی کے منہ میں ڈالنے کا، یا بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے یا کھانے یا پانی کی چیز میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انہا لیست بنجس انہا انما ہی من الطوافین علیکم، اور ایک دوسری روایت میں ہے من الطوافین علیکم الطوافات. بلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی اگر بلی آپ کے کپڑے میں سے لگ جائے یا بلی کا لعاب کسی برتن میں لگ جائے یا کھانے ہی میں لگ جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ بلی نے جہاں سے شروع کیا ہے کھانا وہاں سے اٹھا کر کے کھا سکتا ہے اگر اس کی طبیعت چاہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کے گھر میں ایک مرتبہ بلی گھسی، اس میں گھر میں کھانے کی کچھ چیز رکھی ہوئی تھی، بلی نے اس میں سے کچھ کھایا. حضرت عائشہ نے بلی کے کھانے کی جگہ سے توڑ کر کے وہ روٹی یا کھانا کھایا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا، بلی کا چھوڑا ہوا پانی یہ ناپاک نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی تشبیہ خادم سے دی ہے، انہا انما ہی من الطوافین علیکم، جس طرح ایک خادم اور خادمہ گھر میں گھومتا، خادم گھومتا خادمہ گھومتی پھرتی ہے، اسی طرح بلی بھی ایک خادمے کی طرح ہے. یعنی اگر خادمہ آپ کے کھانے میں سے یا آپ کے پانی میں سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو جس طرح یہ پانی اور کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اسی طرح بلی کا کھایا ہوا کھانا یا بلی کا پیا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات. یہ فطری چیز ہے. جانوروں کے طبائع کے بارے میں جو لوگ لکھتے ہیں اس میں ایک بہت اہم کتاب ہے عربی میں، حیات الحیوان. ایک امام دمیری گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں بلی کے خواص میں یہ چیز ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی چیز سوچ سکتا ہے آدمی، بلی چوہا بھی کھاتی ہے یا بلی کوئی ایسی چیز کھائے جس سے آپ کو گھن آ سکتی ہے، تو بلی چوہا کھانے کے بعد اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلی پانی اس وقت تک نہیں پیتی ہے، کوئی چیز بھی کھائے اس وقت تک پانی نہیں پیتی ہے جب تک منہ کو اپنے لعاب سے صاف نہ کر لے. یہ بلی کی خاصیت ہے. یعنی اگر وہ حرام، آپ کے اوپر حرام چیز جو چوہا ہے کھا لے، اس کا خون یا اس کا گوشت، اس کا اثر بلی کے منہ میں ہو تو اس وقت تک پانی نہیں پیے گی جب تک وہ لعاب سے یا جسم میں اپنے منہ کو پوچھ کر کے صاف نہ کر لے. تو یہ بات اس چیز کی بھی تاکید کرتی ہے کہ بلی اگر کوئی ایسی چیز بھی کھا لے جو حرام ہو یا نجس ہو، لیکن وہ آپ کی پانی میں یا آپ کے کھانے میں اس وقت تک منہ نہ ڈالے گی جب تک اپنا منہ صاف نہ کر لے. یہ اللہ تعالیٰ نے بلی کی فطرت اس طرح کی پیدا کی ہے. بہرحال یہ چیز طبعی ہے. اگر آدمی کے دل میں نفرت ہو تو اس نفرت کی بنا پر وہ چیز نہ کھائے، لیکن اگر وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو نفرت نہیں آ رہی ہے، اس کو گھن نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. حضرت دوسری روایت ہے پانی سے متعلق اور زمین کے پاک کرنے، چونکہ یہ کتاب کتاب الطہارہ یعنی چیزوں کے پاک کرنے یا پاک ہونے کے بیان میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، اس کو کہیں گے اعرابی، جا اعرابی. اگر ہندوستان پاکستان کا کوئی دیہاتی اس کو بھی اعرابی کہیں گے، اسی طرح حجاز اور نجد یا بلاد عرب کا کوئی دیہاتی ہو اس کو بھی اعرابی کہتے ہیں. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سکن البادیۃ جفا، جو شخص دیہات میں رہے گا، علم سے دور رہے گا، اس کے دل میں جفا اور اس کے دل میں سخت طبعی آ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کیا یار گنوار کی طرح بات کر رہے ہو، کیا یار دیہاتی کی طرح بات کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ بیچارے اپنی زندگی کسی طرح گزارتے ہیں فقر و فاقے میں، علم سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے اندر جہالت اور دیہاتی پن کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ حدیث بھی اس چیز پر شاہد ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بہرحال وہ دیہاتی تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا، اس وجہ سے وہ صحابی ہوئے، اور ان کا درجہ اتنا بڑا ہے، دیہاتی ہونے کے باوجود، عربی ہونے کے باوجود ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی آدمی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے اگرچہ اس قسم کی کوئی حرکت کسی دیہاتی صحابی سے صادر ہوئی ہو، تو اس کو ہم اپنے دل میں ان کی ہتک یا ان کی بے عزتی کا کوئی سوال پیدا نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے ساتھیوں کے بارے میں، میرے بعد ان کو ہدف تان و تشنی نہ بناؤ. لا تتخذوہم غرضا بعدی فواللہ لن ينفق احدکم مثل احد ذهبا لا يبلغ مدة احدهم ولا نصيفه. اگر بعد کا آنے والا کوئی آدمی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کر ڈالے تو ان کے آدھے اور تیہے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. اس وجہ سے صحابہ کی عزت، صحابہ کا اکرام اور صحابہ کی شان بہت بڑی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ جب صحابی کا نام آئے، کسی قسم کی کوئی غلطی یا کسی قسم کا کوئی تہمت ان کے ذمے اگر لگائی جائے تو اس کے بارے میں چپ رہے، بلکہ دفاع کی کوشش کرے. بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو صحابہ کو عام لوگوں کے منزلے میں اتار کر کے اور گھناونی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہمارے ائمہ نے بہت سی کتابیں ان کے بارے میں ان کے دفاع کے لیے لکھی ہیں. خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ اسی موضوع پر، کیونکہ مسلمانوں میں ایک قوم مسلمانوں پر تھوپی ہوئی ایک قوم حقیقت یہ ہے جنہوں نے صحابہ کو سب سے پہلا دشمن دین کا گردانا، اور صحابہ کو سب کو کافر بتایا سوائے چند لوگوں کے. یہ بہت ہی اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی چیز اور بہت ہی بری چیز ہے. ایک مسلمان کو جب کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے صحابہ کا ذکر جب آئے تو اپنی زبان کو روک لو، کیونکہ ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے. حضرت عائشہ کے اوپر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تہمت میں شرکت کی. اصل مادہ تہمت کا حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں کی طرف سے تھا، لیکن کچھ نیک دل سادہ مسلمان بھی اس میں پڑ گئے. اس کے باوجود یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے، آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ کا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے، جب بھی اس قسم کی چیز آئے تو آپ ان کے لیے جج اور قاضی بن کر کے فیصلہ کرنے نہ بیٹھیں، چپ ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ جو بھی ان سے صادر ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیہاتی تھے، لیکن اس دیہاتے پن کے باوجود بھی ان کا درجہ لاکھوں اور کروڑوں آنے والوں کے بعد سے بہت ہی اونچا ہے. جاء عربی فبال فی طائفۃ المسجد، دیہاتی پن کا ایک ثبوت یہ بھی ہوا کہ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے ایک کونے میں، انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس، حقیقت یہ ہے کہ لوگ منع کریں گے کیونکہ یہ غلط چیز ہے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہیں بھی منکر دیکھو اسے روکو. تو بہرحال لوگوں نے اسی داعیہ کے تحت ان کو روکنا شروع کیا، بلکہ ڈانٹا. زجرہ الناس، دوسری روایت میں کہتے ہیں مہ مہ، ہاں ہاں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں جتنا کیا کرنے لگے، مہ مہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور لوگوں نے ان کو ڈانٹا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے شان رحمت، رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ ان کو پیشاب کر لینے دو. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، پیشاب اپنا مکمل کر لیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں. جب انہوں نے اپنی ضرورت پیشاب کی پوری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک بھرا مشکیزہ پانی کا لے کے آؤ اور اس پر ڈال دو. آپ سوچیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب کرنے سے خود نہیں روکا، اور جو لوگ ان کو روک رہے تھے ان کو بھی آپ نے روکنے سے منع کیا. کیوں؟ یہاں سے شریعت کا ایک عام قاعدہ علماء نے اخذ کیا ہے، کہتے ہیں کہ درء المفسدۃ مقدم علی جلب المصلحۃ. یہ قاعدہ امت کا، شریعت کا، علماء امت نے اس حدیث سے لیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہو جس میں مصلحت بھی ہو، یعنی اچھی چیز بھی یا اچھا کام بھی اس سے نکل رہا ہو، کوئی چیز ہے اس سے اچھا مقصد بھی نکل رہا ہو، لیکن برے کام میں وہ چیز استعمال ہو رہی ہو، تو اس مصلحت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا. برے کام سے رکنے کے لیے اس مصلحت کو قربان کر دیا جائے گا، اگرچہ مصلحت ہو. خود شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب اور جوئے کا گناہ اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. آدمی تھوڑی شراب پی لے طاقت محسوس کرے گا، اگر غمگین ہے تو اس کا غم غلط ہو جائے گا، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر اتنا گناہ ہوگا کہ اس کے نفع سے بڑھا ہے. اس وجہ سے شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، شریعت کا عام قاعدہ ہے، جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، تو نقصان کو دیکھتے ہوئے اس چیز سے منع کیا جائے گا، نفع کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کو منع کرنے سے روکا، حالانکہ منع کرنے میں یہ تھا کہ مسجد کی پاکی مطلوب تھی، مسجد میں پیشاب نہ کریں، لیکن چونکہ انہوں نے پیشاب شروع کر دیا تھا، اب شروع کر کے پیشاب کو اگر روک دیں گے، کاٹ دیں گے، تو ان کو مرض لاحق ہونے کا خطرہ، ان کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، کہتے ہیں کہ اچانک پیشاب بند ہو جاتا ہے، اگر اچانک روک دے یا نہ بند ہو تو ان کو مسانے میں زخم ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو. اس خرابی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرابی کو دفع کرنے کے لیے اس مصلحت سے لوگوں کو روکا، کہا ان کو روکو نہیں، کر لینے دو پیشاب، کیونکہ اگر روکیں گے تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک دلیل ہے. آپ رحمت للعالمین تھے، اور آپ نے ایک قاعدہ امت کے لیے بیان کیا کہ کوئی بھی چیز ہو جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، اگر نقصان ہے تو اس سے روکا جائے گا. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کچی زمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں، کچی زمین میں گندگی لگی ہے، اگر گندگی دیکھی جاتی ہے اور گندگی اٹھائی پکڑی دیکھی جا سکتی ہے، تو اس کو اٹھا کر کے دوسری طرف منتقل کر دیجئے. اگر گندگی ایسی ہے کہ زمین میں جذب ہو گئی ہو، پانی جیسی ہو، یا کوئی اور دوسری یعنی پیپ اور خون، ناپاک خون کے شکل کی ہو، زمین میں جذب ہو گئی ہو، زمین سے نہیں نکالی جا سکتی ہو، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ پانی اور پانی کے اندر وہ ناپاکی مٹ جائے، یعنی گھل جائے، اور پانی نظر آنے لگے، ناپاکی نہ رہ جائے. ایک آدمی نے پیشاب کیا، اس پر آپ دو گھڑے پانی ڈالیں گے تو پانی اس پر غالب آ کر کے پانی ہی پانی نظر آئے گا، پیشاب کا اثر جاتا رہے گا. تو یہ طریقہ ہوا کچی زمین کو پاک کرنے کا. اگر آپ اس زمین کو کھود کے نکال لیں تو قطعاً کوئی حرج نہیں، لیکن زمین کو کھود کے نکالنے میں مشقت بھی ہے اور اس میں تکلیف، اور پھر مٹی کہاں سے لائیں گے، یہ سب چیزیں ہیں. اس وجہ سے اس میں پانی ڈال کر کے آپ پاک کر سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا نہیں، اس میں خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ چیز منسوب کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری ہے کہ زمین کو کھود کر کے اور وہ ناپاکی کے ساتھ اتنی زمین باہر پھینک دی جائے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ناپاکی اگر پانی کے اندر گھل کر کے پانی ہی نظر آئے، ناپاکی کا کوئی اثر نہ رہ جائے، تو زمین کو پاک سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ تر ہی ہو. یعنی پانی ڈالنے کے بعد اگر کوئی شخص اس پر آ کے بیٹھ گیا اور اس زمین کی تراوٹ اس کے کپڑے میں آ گئی، تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. کیونکہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پاک گردانا، تو یہ نہیں شرط لگائی کہ جب سوکھ جائے تبھی پاک کیا کہا جائے گا اس کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکی کا، زمین کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوا، اور پھر اس کو گیلی مٹی ہی اگر کوئی اس پر بیٹھ جائے تو وہ زمین پاک سمجھی جائے گی. اس کے کپڑے میں اگر تراوٹ آ گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا کپڑا یا اس کا جسم ناپاک ہو گیا. اس کے بارے میں فرمایا ہے، کہتے ہیں متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ. ایک اصطلاح عام طور پر سب سے پہلے یہ حدیث آتی ہے، متفق علیہ جب کوئی کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. اور امام بخاری امام مسلم کی روایتوں کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اجماع ہے یا اتفاق ہے کہ تمام روایتیں اس کی صحیح ہیں، اس کی تمام روایتیں صحیح. یعنی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے تو اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا سوال ہرگز نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت ہے تو اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا سوال نہیں، صحیح ہی صحیح ہے. اور اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کی ہے تو نور علی نور ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ تقویت ہوئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحلت لنا میتتان ودمان، فاما المیتۃ فالجراد والحوت، واما الدمان فالطحال والکبد. عام آیت کے عام مفہوم کے تحت ہر مردہ، چاہے وہ ذبح کر کے کھانے کے لائق ہو یا عام مردہ جو حرام ہو اصلا، اگر وہ مردہ ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردہ یا خون یا سور کا گوشت کھانا حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر. تو یہ آیت عام ہے، لیکن عام حکم سے، اور یہ بھی یہاں ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے اصول تفسیر کا، اصول تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ آیت اگرچہ عام ہے، آیت اگرچہ متواتر ہے، لیکن اس کی تخصیص سنت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. یعنی یہ کہ آیت متواتر قرآن کی تخصیص صرف قرآن ہی سے نہیں، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوگی. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کلام پاک میں عام حکم اس کا بیان کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں اس کی تخصیص آئی ہے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جہاں حرام شدہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، اس میں ماں اور خالہ اور بہن اور بہن کی بیٹی اور اسی طرح خالہ، رضائی بہنیں، اس طرح کی سب حرام ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن اس آیت کے عموم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تخصیص کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کو تم اکٹھی دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، آیت میں صرف آئے ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو اکٹھا شادی میں ایک شخص نہیں رکھ سکتا، لیکن بہن عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے. آیت کے عمومی حکم کے تحت، وحل لکم ما وراء ذلکم کے تحت، آدمی کو حق ہوگا کہ پھوپھی اور اس کی بھتیجی اور خالہ اور اس کی بھانجی کو اکٹھا نکاح میں رکھ لے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم صرف اہل قرآن ہیں, حدیث کو نہیں مانتا ہے, تو وہ چاہے جیسا بھی کرے اس کے لیے جائز ہوگا اپنے برے اور گندے مذہب کے تحت کہ وہ بیٹی عورت اور اس کی پھوپھی عورت اور اس کی خالہ کو اکٹھی نکاح میں کر سکتا ہے. لیکن حدیث کے تحت, حدیث چونکہ تفسیر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے تمہارے اوپر اے پیارے رسول آپ کے اوپر ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بیان کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی عورت اس کی خالہ کو اکٹھا نکاح میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. وہ جس طرح ہم ماں کو حرام سمجھتے ہیں, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ اس کے اس حکم کو, یعنی ماں بیٹی اور اس کی پھوپھی اور بیٹی اس کی خالہ کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ سمجھ لو کہ جس طرح وہی قرآن کی ہمارے پاس آتی ہے, اسی طرح حدیث کی بھی وہی جبریل لے کے آتے ہیں, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسی طرح ہماری زبان سے کوئی حرام چیز ہو تو اسی طرح حرام ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں حرمت علیکم المیتہ آیت کے عموم میں تمام مردے حرام ہیں, لیکن یہاں حدیث نے اس کی تفصیص کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحلت لنا میتتان ودمان, ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے اور ہماری امت کے لیے, لنا کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا یعنی ہم سب کے لیے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا پیارے رسول اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. فرماتے ہیں کہ دو قسم کے مردے اور دو قسم کے خون حلال کیے گئے ہیں. آیت میں عمومی حکم ہے کہ عام مردے اور عام خون حرام ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے کہا کہ دو مردے اور دو قسم کے خون حلال ہیں. اما المیتتان فالجراد والحوت, فدی جراد فدی مردہ بھی آپ کھا سکتے ہیں, اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں یا ذبح کرنا مشروع ہی نہیں. اسی طرح مچھلی کو جو جانور پانی کے اندر جی رہا ہے اس کو عام طور پر مچھلی کا حکم, اس سے پہلے یہ چیز یہ حکم عمومی گزر چکا ہے, ہو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردے ٹڈی اور مچھلیاں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں, اسی طرح دو قسم کے خون بھی حلال ہیں, گردے اور جگر تلی. گردہ اور تلی اصل میں یہ خون ہے کہتے ہیں. اطحال والکبد جگر اور تلیاں, تلی بھی خون ہی کا جمع ہوا حصہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت ہی نازک ہوتا ہے, آپ جب اس کو ہاتھ سے بھی اس کو توڑیں پھوڑیں تو خون کی شکل اس میں بننے لگتی ہے, جمع ہوا خون ہے, وہ حلال ہیں دونوں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حلال ہیں اور پاک ہیں, حرام ہوتا تو ناپاکی کا سوال بھی ہوتا. نعم, اگر مکھی کھانے میں پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے, مکھی پانی کے اندر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, پہلی روایت حضرت انس کی تھی, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی, یہ سب بہت ہی بڑے صحابی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے نام سے مشہور ہیں. کتنی بڑی شرف, کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی عزت ان کو حاصل ہوئی. ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو ان کی والدہ حضرت انس کو, وہ 10 سال کے بچے تھے, لے کے آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ انس خویدمو کا, اے اللہ کے رسول یہ انس آج سے آپ کے خادم ہے. گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. تو یقیناً وہ رات دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. جب صفہ وغیرہ کے میں رہنے کا موقع تھا, رات میں صرف اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑتے تھے جب آپ اپنے گھر میں خاص انداز میں داخل ہوتے تھے, ورنہ سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے پھرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حاجت کے لیے بھی نکلے تو آپ بھی ساتھ ہو لیتے تھے. کہنے کا مطلب ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے صحابی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے زمانے میں مسلمان ہوئے, اور ہریرہ کہتے ہیں, ہر کہتے ہیں بلی کو, چھوٹی بلی, تو ان کا لقب یا کنیت ہو گئی ابو ہریرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری یہ کنیت ابو ہریرہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ چھوٹے تھے, بچوں کی عادت کے مطابق بکریاں چرانے جاتے تھے، بیابان میں ایک درخت ہوتا تھا، ہم لوگ اس پہ چڑھتے دوڑتے کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ ایک بلی بھی آ گئی، ہم اس کو پکڑ کے کھیلتے رہتے تھے اور میں ساتھ اس کو لیے گھومتا رہتا تھا، تو لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا، یعنی بلی کے باپ یا بلی والے۔ رات میں جب رات ہوتی تھی ہم لوگ واپس آتے تو بلی کو وہیں درخت پہ چھوڑ دیتے، صبح جب آتے تو پھر اس سے کھیلنا شروع کرتے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نہ ان کے اہل تھے نہ عیال تھے، اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنے بعد میں مسلمان ہوئے، 7 ہجری میں، پیارے رسول اس کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، 10 ہجری 11ویں کے شروع میں آپ کا وصال ہوا، لیکن سب سے زیادہ مردوں میں سب سے زیادہ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیثیں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العلم میں، کہتے ہیں یقولون ان ابا ہریرہ اکثر، ابو ہریرہ بہت روایتیں کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ٹھیک ہے تم لوگ کہہ لو، لیکن وہ دن بھی ہمیں یاد ہے کہ لوگ اپنی تجارتوں میں اور اپنی کھیتیوں میں لگے رہتے تھے، انصار اپنی کھیتیوں میں اور مہاجرین تجارتوں میں لگے رہتے تھے۔ وَإِنِّي كُنْتُ أَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِي، میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات دن پڑا رہتا تھا، صرف یہی فکر رہتی تھی کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھلاتے پلاتے تھے، یا پھر صفہ جو چبوترا بنا ہوا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور قبر مبارک کے اتر طرف، اب بھی چبوترا بنا ہوا ہے، وہی چبوترا تھا متواتر طور پر صحابہ کے زمانے سے اب تک آ رہا ہے، اس میں وہ صحابہ رہا کرتے تھے جن کے اہل و عیال نہیں تھے، ان کے کھانے کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، لوگوں کو آپ ترغیب دیتے تھے، جو مالدار تھے وہ لا کر کے کھانے پہنچا دیتے تھے، کھجوروں والے لا کر کے، اس میں قنو کا لفظ آتا ہے کہ کھجوروں کا گچھا لا کر کے لٹکا دیتے اور اسی پر ان کی زندگی گزرتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ دو دو چار چار دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی یہ حالت ہوئی کہ میں مسجد میں پڑا رہتا تھا، ایسا سمجھتا تھا کوئی کہ گزرنے والا کہ یہ مر چکا ہے، یہ حالت گزری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی زندگی گزار دی اور ایک ایک کر کے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھوک بہت زور کی آئی، کئی دن ہو گئے کھانے کو نہیں ملا، کہتے ہیں کہ میں کھانے کے بہانے راستے میں بیٹھ گیا تاکہ کوئی گزرے تو میری حالت دیکھ کر کے، دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، حالت ایسی گزری ہے کہ صبر نہیں ہو رہا لیکن مانگ نہیں رہے ہیں، راستے میں بیٹھ گئے تاکہ کوئی دیکھ کر کے، حالت اظہار دیکھ کر کے اس کو رحم آئے یا سمجھ جائے کہ میں بھوکا ہوں، لے جا کر کے کھانا کھلا دے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی حضرت میں بیٹھا، حضرت ابو بکر گزرے تو ان سے میں نے اس بہانے ان کو چھیڑا کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آیت کا مطلب، آیت کا مطلب ان کو معلوم تھا، لیکن یہ بہانہ تھا چھیڑنے کا کہ اس کے بہانے ہمیں وہ اپنے گھر لے جا کر کے کچھ کھلا دیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اپنا حدیث آیت کا مطلب بتا کر کے اور اپنی راہ لی، ہو سکتا ہے سمجھے بھی ہوں، لیکن حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی، حضرت ابو بکر کے دن بھی اسی طرح گزرتے تھے کہ کبھی کبھی مہینوں بھوکھے رہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے یہ عذر رہا۔ حضرت عمر گزرے، ان سے بھی آیت کا سوال کر کے چھیڑا ان کو بھی، لیکن وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر کے گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مسکرا کر کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اتبعنی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اچھا ہمارے پیچھے آؤ، کیونکہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ گھر لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں تھوڑا سا ان کی تعبیر یہ کہ تھوڑا سا دودھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیارے رسول کا معجزہ نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ وہ تھوڑا سا دودھ باہر لے کر کے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو ہریرہ جا کر کے صفہ والوں کو سب کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے رسول کا حکم چاروں ناچار میں نے جا کر کے ان کو بلایا, لیکن یہ سوچتا تھا کہ آخر اتنا دودھ ہمارے لیے کافی نہیں تو صفہ والوں کے لیے کیا کافی ہوگا. لیکن مالی بدن وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے حکم کی تعمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا, گئے بلا کے لائے. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ دودھ. ایک ایک کر کے 70 صحابی کم از کم رہا کرتے تھے, ایک ایک کر کے سب پیٹ بھر گئے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا ہریرہ لم یبق غیری وغیرک, ہمارے اور تمہارے بعد کوئی باقی نہیں رہا, لو پیو. تو کہتے ہیں میں نے پیا, پھر کہا پیارے رسول نے کہ پیو, پھر پیا, پھر کہتے ہیں پیو, اللہ کے رسول کہتے ہیں پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ ما اجد مساغن, اب تو پیٹ میں جگہ نہ رہ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود پیا اور پیالہ اسی کا کی طرح جس طرح بھرا یا جس جتنا دودھ اس میں تھا علیہ مجمعین کی. یہ اصحاب صفہ صرف پیٹ کے لیے نہیں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے, اور کہیں جب ضرورت پڑتی تھی چھوٹے موٹے غزوے کے لیے تو یہی لوگ ہر وقت نکلتے تھے. یہ ہے صرف پیٹ کے بندے نہیں تھے یا صرف یہ کہ پڑھنے والے نہیں تھے, ضرورت تھی, ضرورت پڑتی تھی تو وہ غزوہ کے لیے اور جہاد کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بعض متاخرین نے ایک بات کہی ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس بات پر کی ضرب جو ہے صرف پیارے رسول ابو ہریرہ پر نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی پڑتی ہے. بعض فقہا نے متاخرین نے حضرت ابو ہریرہ کی شان میں یہ گستاخ بات کہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ راوی نہیں تھے, فقیہ راوی نہیں تھے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک چیز یہ سمجھ لیں آپ کہ کسی صحابی کے بارے میں جس کے بارے میں نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, اللہ کے رسول انی اسمع منک اشیاء انساها, اے پیارے رسول میں آپ سے بہت سی چیزیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو تم پھیلا دو. چادر پھیلایا اور پیارے رسول نے اس میں دعا کی اور کہا کہ ذمہ الی صدرک, اپنے سینے تک اس سینے میں سے اس کو لگا لو. سینے سے لگایا تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے دل میں ٹھنڈک محسوس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کی. فما نسیت شیئا سمعت بعدہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی چیز میں بھولا نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ غلطی کرتے تھے روایت میں. بعض بدبخت ایسے بھی ہوئے جو حضرت ابو ہریرہ کے دشمن اور خاص طور پہ وہ منکرین سنت میں سے سب سے بڑے دشمن ان کے حضرت ابو ہریرہ ہیں, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہیں. یہاں تک کہ مصر کے اندر ایک عالم تھا جس کا نام ابو ریہ ہے کہتے ہیں, اس نے ایک کتاب لکھی, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, اس میں ایک ایک کر کے حضرت ابو ہریرہ کا مذاق کیا ہے. بلکہ وہ کہتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ چونکہ ان کے نہ کاروبار تھا نہ کچھ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹ بھرنے کے لیے دوڑتے تھے اور جھوٹی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ کہا اور زندگی بھر ان کا مذاق کرتا رہا. ایک استاد تھے جنہوں نے اس کو خود دیکھا, شیخ محمد ابو زہو رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد, انہوں نے کہا کہ آخری وقت اس کا تھا, کئی ہفتے گزر گئے اس کی جان حلق میں لڑکھڑاتی رہی, جان نہیں نکل رہی تھی اور یہی چیختا رہا, ہاتھ پیر پٹکتا رہا اور ابو ہریرہ کہتے ہوئے مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی مظلومیت کا بدلہ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی شان بہت بڑی ہے, ان کی شان میں یہ کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ راوی نہیں تھے یہ بہت بڑی غلط بات ہے. بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پینے کی چیز میں, یہاں لفظ پینے کی چیز کا ذکر ہے, یہی حکم کھانے کی چیز کا بھی ہے, اگر تمہارے پینے کی چیز میں مکھی پڑ جائے، مکھی یہی جو لوگوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، یہ مکھی یقیناً گندی ہوتی ہے اور اس کے ورے بہت سے امراض ہوتے ہیں، بہت سے امراض کے جراثیم کی حامل ہوتی ہے. جراثیم کے الفاظ اگرچہ اس زمانے میں ایجاد ہوئے اور مکھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی بیماریوں کے جراثیم اور مکھی بہت سی بیماریوں کی گھر ہے، اس وجہ سے لوگ مکھی کا تو ہمیشہ مارنے کا پروگرام بناتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ لوگوں کو جراثیم یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے ذریعے سے بیان کیا. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت اور آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہاں تک کہ بعض آیات میں آتا ہے کہ یورپ کے بہت سے یہودی بھی اس حدیث کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مکھی کے بارے میں جو بات فرمائی ہے، لوگ 1400 سال کے بعد اس علم تک پہنچے ہیں. اس کا معلوم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ بات کہتے تھے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پانی پینے کی چیز میں، شربت ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فل یغمس ہو، مکھی کو اس میں پورے طور پر ڈبا دے. غمس کہتے ہیں یا غمر کہتے ہیں کہ پانی کے اندر اس طرح ہو جائے کہ وہ پانی کے اس کا تمام جسم پانی کے اندر ہو جائے. آپ کو کہا جائے گا کہ غمس بالماء، یعنی آپ سر آپ کا پانی کے اندر ہو گیا، سر بھی ڈوب گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈبا دے، پھر اس کو نکال کر پھینک دے اور اس کو کھانا چاہے تو کھا لے اور پینا چاہے تو پی لے. یہ طبیعت کی بات ہے. کیوں ایسا کرنے کا حکم دیا؟ فإن فی احد جناحیہ داء و فی الآخر شفاءً. کیونکہ مکھی کے ایک پر میں علاج ہوتا ہے، شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے، دوسرے پر میں زہر ہے، مرض ہے، دوسرے پر میں زہر ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ دَاءٌ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر بتائی ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. عالم کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو، چھوٹی بڑی جانور، چھوٹی بڑی چیز یا چھوٹا بڑا جانور، سب عالمین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سکھایا ہے اگر وہ شفا کے پر کو پانی میں ڈبو دے، شفا اس سے جاتا رہے گا، وہ زہر اس کو مار ڈالے گا. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. زہر اور شفا دونوں مل کر کے اس کی زندگی کا، دونوں سے اس کی ترکیب ہوتی ہے. اگر وہ شفا کی چیز پانی میں پڑ جائے تو وہ صرف زہر اس کے اندر رہ جائے گا، اس زہر سے وہ مر جائے گی. اس وجہ سے النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یتقی بجناحہ الذی فیہ داء، پانی میں پڑتے ہی وہ اس پر کو آگے کرتی ہے جس پر میں مرض ہوتا ہے، لیکن شفا والے پر کو بچائے رکھتی ہے کیونکہ اس کو اپنی جان بھی عزیز ہے. اللہ رب العزت نے اس کو وحی کی ہے، اس کو الہام کیا ہے کہ اس طرح اپنی بچاؤ کرے. آپ ایک چیز کا اندازہ کریں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ خود تجربہ کریں کہ جب مکھی پڑی ہوتی ہے پانی کے اندر تو دیکھیے کہ وہ برابر دونوں پیر اس کے پانی میں نہیں، دونوں پر اس کے پانی میں نہیں ہوں گے، ایک طرف وہ جھکی ہوگی ضرور. آپ یہ چیز اس چیز کا اندازہ کیجئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واقعاتی طور پر صادق ہے. انہ یتقی بجناحہ الذی فیہ ادا. یہ حدیث اس سے معلوم ہوا کہ اگر مکھی پانی میں پڑ جائے یا کھانے میں پڑ جائے تو وہ پانی یا کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس کے کھانے کے اندر جو چیز سائل نہیں ہے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا ہے کہ اس میں دبا دے یا ڈبو دے، لیکن پانی میں چونکہ ایک مرض کا ایک پر اس کا پانی میں پڑ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مرض کے دفعیہ کے لیے اس کا علاج دوسرے پر میں ہے، اس کو ڈبونا ضروری ہو گیا. لیکن پانی پہ چونکہ پیر کے ذریعے سے ہوتا ہے کھانے پر، پھر بھی اگر آدمی چاہے تو اس کو اوپر سے نکال دے، اگر نہ نکالے تو وہ مرض اللہ کے فضل سے اگرچہ خطرہ ہوتا ہے لیکن اتنا مہلک نہیں ہوتا ہے جتنا پر کے اندر ہوا کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی زہریلے جانور یا کوئی بھی معمولی مکھی کے قسم کی مچھر مکھی یا اس طرح کے کوئی بھی جانور جو ہیں جن کے کاٹنے سے زہر پھیلتا ہے. لگتا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر شفا کا مادہ بھی دیا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دیہاتی علاجوں میں اگر بچھو کاٹ لے کسی کو یا ڈنک مار لے تو بتاتے ہیں کہ بچھو کو پکڑ کر کے مار کر کے اس کو کوٹ کر کے اس جگہ پہ رکھ دو, وہ زہر کھینچ لیتا ہے. یہ بھی عجیب چیز ہے. مچھر کو آپ اگر اسی جگہ پہ مار دیں گے جہاں کی اس نے سونڈ چبھویا ہوتا ہے تو اس کا زہر جاتا رہے گا, لیکن اگر وہ اڑ گیا تو وہ جگہ آپ کی سوج جائے گی. یہ چیز اندازے کی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی رکھی ہے, سانپ کے اندر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا زہر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زہر مہرا بھی رکھا ہوتا ہے. ایسا علاج جس کو تریاق کہا جاتا ہے, تا تریاق ازراق آمدہ مار گزیدہ مردہ شوا, جس طرح کا ہے کچھ. تریاق جو ہے وہ سانپ سے نکالا جاتا ہے, ایک طرف زہر ہوتا ہے ایک طرف. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مصلحت کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں. مکھی کا بھی یہی قصہ ہے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما قطع من البہیمت وہی حیت فہو میت. جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ بکریاں اور اونٹ پالتے تھے. بکریوں کے دم کے اندر ایک خاص جنس کی ہوتی ہیں جس کے دم میں بہت بہت, بہت کچھ چربیاں ہوتی ہیں, وہ چربی کاٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے لوگ. اسی طرح اونٹ کے کوہان کو کاٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے. اونٹ اپنی تکلیفوں کے ساتھ چلتا پھرتا جیتا رہتا تھا. اول تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی جانور کو ستانے کا حکم نہیں دیا ہے. اگر ذبح کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی جلدی ذبح کرو, آرام سے چھری کو تیز رکھو. یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی بھی ایک دلیل ہے. بغیر کسی سبب کے جانور کو ستانا بھی, کسی جانور کو شکار کرنا, اس جانور کو جس کو کھانے کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کوئی ایسا جانور جو کھایا نہ جائے اس کو قتل مت کرو, الا یہ کہ وہ فواسط میں سے ہو, نقصان دہ ہو. اگر فواسط میں سے ہے نقصان دہ ہے تو قتل الموذی قبل الایذا, موذی جانور کو قتل کرنا ایذا سے پہلے ہی آپ کے لیے یہ شریعت کا قاعدہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ سانپ جا رہا ہے, یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہمیں نہیں ستا رہا ہے, اگر آپ کو نہیں چھیڑا ہے تو دوسرے کو کاٹ سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو مارنا جائز ہے, چاہے وہ حل میں ہو یا حرم میں ہو, لیکن جو جانور نہیں ستا رہا ہے اس کو بغیر سبب کے مارنا جائز نہیں. یہاں جانور کا کوہان یا جانور کی چکتی دم کی چربی کاٹنے سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے جب تک وہ زخم اچھا نہ ہو جائے, اس میں کوئی شک نہیں, اس زخم کو سہارتا رہے گا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردے کا حکم دیا ہے. جو جانور زندہ جانور سے جو چیز جو حصہ کاٹ کر کے کھایا جائے گویا وہ مردہ کھایا جا رہا ہے, اور مردہ حرام ہے. یعنی اس طرح کا کاٹ کر کاٹنا بھی حرام ہے, اور کاٹی ہوئی کاٹا ہوا ٹکڑا گوشت کا یا چربی کا وہ بھی حرام ہے. ما قطع من البہیمت وہی حیت فہو میت. یہاں تک روک رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. اگر کچھ سوالات ہوں آپ کے تو سوالات پیش کریں, ورنہ بتائیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو بتائیں. مرغی کہہ رہے ہیں کہ بلی جو ہے مرغیاں کھا جاتی ہے تو کیا کریں, بلی کو کیا کریں؟ آپ جس طرح ایک چیز ہے اس کو مارنے کا حکم آپ کو نہیں ہے. میں قیاس آپ کو بتاتا ہوں پیارے رسول کی حدیث کے مطابق. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کھیتیوں کی حفاظت دن میں جو ہے وہ کھیتیوں والوں پر ہے. یعنی آپ کی کھیتی ہے, اس کھیتی کی حفاظت آپ دن میں کریں. جانور والے اگر دن میں اپنے جانور کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کو چھوڑنے کا حق ہے. رات میں ضروری ہے کہ اپنے جانور کو باندھ لیں. اگر رات میں جانور کی حفاظت جانور والوں پر ہے, اگر کسی کا جانور آ کر کے آپ کی کھیتی رات میں کھا لے رہا ہے تو آپ اس سے ہر جانا یا اس سے تاوان لے سکتے ہیں, اس کی ضمانت لے سکتے ہیں. اسی طرح مرغی کی حفاظت آپ کریں, بلی نہ کریں. بلی کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا ہی بنائی ہے, بلی کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے, بلی کو مارنا جائز ہے. ہاں اگر کتا ہے, پاگل ہے, پاگل کتا ہے تبھی اس کو آپ کے مارنے کا حق ہے. لیکن اگر پاگل نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بارے میں بھی فرمایا, لولا انہا امت من الامم لامرت بقتلها. اگر کتا ایک امت نہ ہوتی تو اس کو ہم قتل کر کے ختم کر دینے کا حکم دیتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے, الا یہ کہ وہ پاگل ہو یا اس سے نقصان ہو رہا. بلی وغیرہ کے مارنے کے بارے میں منع آیا ہے, یہاں تک کہ امام مالک نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص بلی, عام طور پر اگر کوئی شخص حرم کے اندر شکار کر رہا ہے تو شکار کا فدیہ اس کو دینا ہوگا, شکار جو کھانے والی چیز ہو. امام مالک نے کہا نہیں, کوئی بھی جانور ہو, بلی بھی اگر مار دیا تو اس کے بدلے اس کو بکری ذبح کرنا پڑے گی. اور کوئی سوال؟ سر نہ کاٹیے, سر کا بال کاٹیے. جی جی نہیں نہیں دم نہیں, یہ غلط ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجام تھے وہ احرام میں تھے, انہوں نے سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو کاٹا, پھر اس کے بعد کسی نے ان کا کاٹا ہوگا. یہ آپ دل میں کوئی ایسی چیز مت لائیں. جی جی استحسان کیا؟ استحسان ایک, ہاں آپ طالب علم ہیں, استحسان کہتے ہیں کوئی چیز آپ اچھی سمجھیں. جیسے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز حرام نہ ہو بالکل لیا, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں اس کو اس کی بنا پر فتویٰ دینے والا یہ کہہ دے کہ اچھا یہ ہے کہ یہ کام نہ کیجیے, اس کو استحسان کہتے ہیں. استحسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام, مثلا آپ اگر جا رہے ہیں اس وقت سفر میں, تو یہ کوئی سوچے کہ سفر میں شاید آپ کو وہاں خطرہ ہے کسی چیز کا, تو اچھا یہ ہے کہ آپ سفر نہ کریں, سفر حلال ہے عام طور پر, لیکن بر وقت کوئی ایسا قرینہ یا ایسے نشانات علامات دیکھ کر کے کوئی کہہ دے کہ آپ سفر اس وقت نہ کریں اچھا یہ ہے, تو استحسان کا مطلب یہ ہوا. بہت سے احکام شریعت کے اندر علماء کرام نے استحسان کے ذریعے سے منع فرمایا ہے یا استحسان کے ذریعے سے حکم فرمایا ہے, کہتے ہیں اچھا یہ ہے کہ ایسا نہ کیجئے, لیکن اس کو شریعت کا حکم نہیں دیا جائے گا اور اس کو واجب یا حلال یا حرام, حلال تو کہہ سکتے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھا, ٹھیک ہے ہم نہیں اچھا سمجھ رہے ہم کر سکتے ہیں, حرام نہیں ہوگا. لیکن جو چیز واجبی حکم ہے, قیاس سے ثابت ہوا, اجماع سے ثابت ہوا, کتاب اللہ سے ثابت ہوا اور سنت رسول سے ثابت ہوا, تو واجب یا حلال یا حرام ہے, لیکن یہ چیز جو استحسان سے ہوتی ہے وہ واجب یا حرام نہیں ہوا کرتی. جی جی سگریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکروہ ہے. اصل میں ایک چیز آپ یاد رکھیں مختصر طور پر کہ پرانے زمانے میں مکروہ حرام کو کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, بہت سی چیزوں کو بد اخلاقیوں کو ذکر کر کے, ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, سب کچھ ذکر کر کے, کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, اس میں آیت میں ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے مکروہ. پرانے علماء نے بھی مکروہ حرام کے معنی میں استعمال کیا ہے. بعد کے فقہا نے ایک چیز مکروہ کا اصطلاح نکالا جس میں یہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو, جس کے چھوڑنے سے آپ کو ثواب ملے لیکن کرنے سے آپ کو گناہ نہ ملے, یہ کہتے ہیں چھوڑنا اچھا ہے چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. مباح کہتے ہیں نہ کرنے سے اس کے اجر ہے نہ چھوڑنے سے اس کے اجر ہے, لیکن مکروہ جو ہے اس کے کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن چھوڑنے سے اجر ملے گا. اس معنی میں مکروہ جو ہے سگریٹ, بہت سے علماء اپنے یہاں, یا تمباکو جو ہے پان میں جو کالا تمباکو ہے وہ احمد حسین اور جو کچھ آتا ہے بہرحال, حالانکہ اس کو اگر نیا آدمی کھا لے تو مست ہو جائے اس کو چکر آنے لگے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مکروہ ہے, یعنی حرام نہیں ہے لیکن چھوڑ دینا اچھا ہے. اب بات یہ رہی کہ فی نفس ہی سگریٹ کا کیا حکم ہے, عام علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام کہا ہے. جتنے علماء ہیں علماء معتدبے انہوں نے اس کو حرام کہا ہے, خود کافر لوگ اس کو مضر سمجھتے ہیں بلکہ اس کے پیکٹ پہ لکھے ہوتے ہیں کہ سگریٹ پینا نقصان کا باعث ہے, اور ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کی صحت کو نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اس اعتبار سے اس کو, یہاں تک کہ زیادہ کھانا اگر آپ کی صحت کے لیے حرام ہے تو وہ مقدار زیادتی کہ وہ حرام ہے آپ کے اوپر, اس معنی میں سگریٹ کو عام علماء سنت نے حرام کہا ہے. جی صرف مکروہ نہیں ہے, نسوار کا بھی وہی حکم دیا کیونکہ سگریٹ کا اصل مادہ وہی, اسی سے تو اس کو بناتے ہیں, اسی کا جز رکھتے ہیں, بہرحال وہ نسوار بھی تمباکو. جی اصطبا کہتے ہیں, اصطبا کہتے ہیں کہ آپ داہنے کندھے کے نیچے
چادر کو کر کے پایا کندھا ڈھکا رہے دائرہ کندھا کھلا. ہاں پورے طواف میں آپ کو ننگا رکھنا ہے, لیکن رمل جو ہے وہ صرف تین شروع کے تین چکروں میں ہے جی. اس کے بعد جب آپ نکلیں, ہاں یہ عادت بنا دی لوگوں نے, بعض لوگوں نے عادت بنا دی ہے کہ نہیں پورے حج میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ پورے حج میں کھولے رہتے ہیں, یہاں تک کہ حج کے بعد جب نکلتے ہیں تو یہ ٹکڑا کالا نظر آتا ہے, رنگ بدلا ہوتا ہے. یہ چیز نہیں ہے, خاص طور پہ نماز کے وقت, صلات کے وقت آپ کو تو قطعاً اس کو بند کرنا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یصلین احدکم علیس علی عاتقیہ شیء, اگر کوئی شخص کیا نام ہے کندھوں کو کھول کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جی 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 سحر سفر کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم حج اور عمرہ سے جب واپس جائیں تو سنت کا طریقہ کیا ہے. سنت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ جب سفر سے آتے تھے تو سفر سے پہلے ہی اہل و عیال کو خبر کر دیتے تھے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر رات کے وقت گھر کے قریب پہنچ گئے پھر بھی گھر میں نہ جاؤ, پہلے ہی پڑاؤ ڈال دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور صبح کو شہر میں داخل ہوتے تھے, کیونکہ عورت ذات یا اس کے بچے گھر کا خود نظام, شوہر نہیں رہتا ہے تو لاوبالی پن رہتی ہے, اچانک شوہر پہنچے گا تو ہو سکتا ہے عورت کو اچھی حالت میں نہ دیکھے, صاف ستھرا ستھری نہ دیکھے, بچوں کو گھر کو الٹا پلٹا دیکھے. اس سے سنت یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو خبر کر دیں, اور اگر نہیں خبر کیا ہے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ گھستے ہی شہر میں یا محلے میں سب سے پہلے مسجد میں جائیے, دو رکعت نماز پڑھیے, جب تک گھر والوں کو فرصت دے دیجیے کہ وہ تیار ہو جائیں. یہ سنت ہے پیارے رسول کی, چاہے آپ سفر میں ہوں عام سفر میں یا مبارک سفر حج اور عمرے کے اندر ہوں. جی سور کا مارنا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ بھی ایک جانور ہے, اگر تکلیف یا دے ہے تو اس کو ذبح کرنے کا یا مار ڈالنے کا حکم ہے, لیکن یہ چیز کسی حدیث میں آپ نہیں پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سور کو قتل کرو یا کتے کو قتل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, عیسائی لوگ سور کو کھاتے بھی ہیں اور اس کو پالتے بھی ہیں, سب کچھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے اتریں گے تو سب سے پہلے سور کو قتل کریں گے, ان کی خصوصیت ہے. میرے علم کے حد تک کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ مار ڈالیں, لیکن یہ اگر نقصان دے رہا ہے تو مارنے کا حق ہے. اسی طرح کتا اگر نقصان دے ہے, بچوں کو کھا رہا ہے یا بچوں کو کاٹ رہا ہے, آدمیوں کو کاٹ رہا ہے, تو اس کے مارنے کا حکم ہے. جی ہاں حدود حرم میں مکھی یا کوئی بھی موزی جانور, جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس یقتلن فی الحل والحرم, پانچ جانور, پانچ کا مطلب پانچ ہی نہیں ہے, عام طور پہ عرب کے قاعدے کے تحت جسے آپ کہتے ہیں سینکڑوں ایسے ہیں, دسیوں ایسے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کو حل و حرم میں مارا جا سکتا ہے. اس میں آپ نے پانچ کا ذکر کیا اور دوسرے بھی اس میں صحابہ نے داخل کیا, جس میں یہ ہے بچھو ہے, اسی طرح کیا نام ہے پاگل کتا ہے, اسی طرح سانپ ہے, اور ایک اور جانور اور ہے اس طرح کا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے کہا والحیا, سانپ کے بارے میں, سانپ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کا ذکر نہیں کیا بلکہ بچھو کا ذکر کیا ہے اور کتے کا ذکر کیا ہے, چوہا کا ذکر کیا ہے, کوا کا ذکر کیا ہے, غرابن اسود ابقا اس کے مارنے کا ذکر ہے, لیکن کوئی بھی موزی جانور ہے اس کو حرم میں آپ مار سکتے ہیں, اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. اور مچھر مکھی اس کے بارے میں تو اتفاق ہے. جی نہیں, اگر یہ مکے میں یہاں رہتا ہے اور اس نے حج کیا, فرض نہیں ہوتا, پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حج کا زمانہ جو شروع ہوتا ہے, الحج اشہر معلومات, سب سے پہلا مہینہ حج کا جو ہے وہ شوال کا ہے, عید کے بعد اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے حج کیا تو حج ضروری ہے, یعنی عمرہ آپ کا عمرہ تمتع ہوگا. اگر آپ نے حج نہیں کیا تو حج فرض نہیں ہوتا ہے, اگر آپ نے حج کیا تو حدی ضروری ہو جاتی, بس یہ فرق پڑتا ہے. یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اگر عمرہ کیا تو عمرہ کے بعد حج بھی ضروری ہے, آپ مکے میں بیٹھے رہے عمرہ حج ضروری نہیں ہے, اگر چاہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم. شکراً.